فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ، فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ،
علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاه والسلام على خاتم النبيين، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاه والسلام عليك يا رسول الله، وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وصحابك يا نور الله۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، قیامت کے دن لوگوں میں میرے نزدیک تر وہ ہوگا جس نے مجھ پر زیادہ درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ الحمدللہ، 1443 ہجری کے آئے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی جمادی الاخری شریف کی آج 15ویں شب ہے۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، مدنی چینل پر لائیو ہے، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں، اور امید کرتا ہوں اور بھی مختلف مقامات پر اسلامی بھائی اکٹھے ہو کر سن رہے ہوں۔ آپ سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بسواب یعنی درست دے پاؤں، یہ ضروری نہیں بن پڑا اس کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے اپنے کہے پر بلا وجہ قائم رہتا نہیں، بھول ہونے کی صورت میں شکریہ کے ساتھ قبول کرتا پائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
امیر اللہ سنت سے سوال ہے کہ پر اثر ترین لوگوں کی اندر کون کون سی ایسی عادتیں ہوتی ہیں کہ جو ان کو پر اثر بناتی ہیں، برائے کرم جواب ارشاد فرما دیں۔
پر اثر وہ ہوتا ہے جو بناوٹ نہ کرے۔ ہمارے پر اثر بننے کے لیے تکلفات کیے جاتے ہیں، بناوٹ کی جاتی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، کہ خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے۔ وہ غالباً مثنوی شریف کا قصہ ہے کہ کوے کو مور کا پر مل گیا، اس نے یہ مور کا پر لگا لیا اور سمجھا میں مور بن گیا، تو موروں میں چلا گیا۔ اب مور لگے ناچنے، اس کو ناچنے آوے نہیں۔ اب مور ناچتے ہوئے ٹہوکار کر رہے تھے، یہ کھائیں کھائیں کرنے لگا۔ اب وہ اس کی حقیقت کھل گئی، وہ حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، حقیقت اس کی کھل گئی کہ مور سمجھ گیا تو یہ ہماری برادری کا نہیں ہے، تو ٹھونکے مار مار کے اس کو اڑا دیا۔ تو یوں مطلب یہ کہ معاملہ جو بھی ہو نا پرفیکٹ ہو، جیسے ریکی میں ریا جو ہے، ریا کی وجہ سے بندہ نیکی کو سجاتا ہے، بہت زیادہ نیکی بھی کر ڈالتا ہے، لیکن آخر کار دنیا میں نہیں کھلی تو آخرت میں تو اس کی بات کھلے گی اور اس کو لقب ملے گا، او ریا کار، او مکار، او دھوکے باز، یہ حدیث کا مضمون ہے۔ تو اس طرح مطلب یہ کہ بلا وجہ کا تکلف نہ کرے اپنی شخصیت کو ابھارنے کے لیے، جیسا ہے ویسا رہے، اور جھوٹ نہ بولے، ہمیشہ سچ بولے۔ سچ بولنے والا جو ہے نا وہ اللہ اس کو مشہور کر دیتا ہے، یار یہ آدمی سچا ہے، تو اس کا پھر لوگ آنکھیں بند کر کے اعتماد کرتے ہیں، اس کی شخصیت ان کے دلوں میں جاگزی ہوتی ہے، جم جاتی ہے۔ اور جو جھوٹ بولتا ہوتا ہے نا، تو جب وہ سچ بھی بولتا تو لوگ بولیں گے یار اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، آدمی صحیح نہیں ہے، پتہ نہیں اس میں بھی کوئی اس نے چکر چلایا ہوگا، لگتا سچا ہے اس بات میں لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ جھوٹا ہو، آدمی کو اعتماد نہیں ہوگا۔ تو اگر اللہ پر نظر رکھے، اللہ کی رضا کی خاطر بندہ تکلفات، جو بے جا تکلفات ہیں، شوشا جیسے لوگ کرتے ہیں، تو اس سے اگر رہے دور، سادگی اپنائے، تو بھی مطلب اس کو پورا سر اللہ پاک بنا دیتا ہے۔ میں اپنی بات بتاؤں، میں جب شروع کیا نا کام ہم نے دعوت اسلامی کا، تو مجھے بعض مضبوط اسلامی بھائیوں نے مشورہ دیا کہ یار ذرا شیروانی پہنا کرو، یار بیان کرتے وقت تھوڑا وٹ پڑتا ہے۔ تو میں نے کہا تھا یار اپنے سے یہ نہیں ہوتا، اپنے جیسے ہے نا ویسے ہی چلے گی۔ وٹ پڑا کہ نہیں پڑا اللہ بہتر جانے, چار آدمی جمع ہو گئے اور سنتوں کا کام چل پڑا اللہ کی رحمت سے. تو میں وہیں کا وہیں ہوں, میں نے ابھی تک وٹ ڈالا نہیں ہے, نہ آگے ڈالنے کا کوئی پروگرام ہے. اللہ پاک دلوں میں محبت اتارتا ہے, ہم آ کے تکلف کریں گے نا. جب میں نے کوے کا مور کا آپ کو قصہ سنا تو وہی اشر ہو سکتا ہے. اچھا یہاں میں یہ عرض کر دوں کہ وہ جو میں نے اپنا بتایا نا کہ میں نے شیروانی اور یہ جواب دیا, تو یہ ایک میرا اپنا مطلب کا انداز تھا, لیکن کوئی شیروانی پہنے وہ غلط نہیں ہے, اچھے کپڑے پہنے وہ بھی غلط نہیں ہے. وہ حدیث پاک مجھے یاد آئی, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب لوگوں میں تشریف لاتے تھے تو مخصوص لباس بھی آپ کا پہننا ثابت ہے, جس کو آپ سرکار کا عمدہ لباس. تب یہ کہ غیر عمدہ کو کس کو کہیں, تو یوں مطلب یہ کہ ایک مطلب آپ جو کہنا چاہتا ہوں شاید سمجھ گئے ہوں گے. تو یوں لباس پہننا عید کے موقع پر, جمعہ کے موقع پر مخصوص لباس پہننا, وہ سب حدیثوں سے ثابت ہے, تو کہیں کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو جائے. تو وہ میرا عمل میں نے بتایا کہ وٹ ڈالنے کے لیے, اب سرکار وٹ نہیں ڈالتے تھے نا, سرکار سے تو دنیا کو اخلاص تقسیم ہوا, مخلص اخلاص, تو وہ آپ وہی کرتے تھے جو آپ کے رب کا حکم ہوتا تھا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو مجھے کہا تھا نا وٹ پڑے گا, تو میں نے پھر بولا یار اپنے کو وٹ ڈالنا نہیں ہے, تو وہ ایک چٹکلا ہو گیا. تاہم یہ کہ عمدہ لباس جو پہنتے ہیں وہ بھی غلط نہیں ہے نیت صاف ہے تو, بلکہ جس کو اللہ نے مال دیا ہے اور وہ احدیث نعمت کے لیے اللہ کی نعمت کے اظہار کے لیے اگر اللہ کی رضا کے لیے عمدہ لباس پہنتا ہے تو یہ بھی کار ثواب ہے. اب اس میں یہ کہ ہر وقت عمدہ لباس کے پیچھے نہ پڑا رہے, کبھی پہن لے کبھی سادہ پہن لے, یعنی اس کی زندگی کا مقصد عمدہ لباس اور عمدہ غذائیں نہ ہوں. تو یوں موقع کی مناسبت سے جب لوگوں میں جائے تو اچھا لباس پہن کر جائے, عمدہ لباس پہن کر جائے تو یہ بھی صحیح ہے. وہ عالم دین ہے, وہ ایسا لباس پہنے جس سے وہ عالم نظر آئے, اور نیت اس کی یہ ہے کہ لوگ مجھ سے رجوع کریں, مجھ سے دین سیکھیں, مجھے دین کے مسائل دریافت کریں, تو یہ بھی اچھی نیت ہے, اور یہ بھی عالم صاحب جو ہیں وہ ثواب کے حقدار ہوں گے. اچھی نیت سے وہ بات بھی اچھی ہے, ہاں بری نیت سے سادگی بھی بری ہے. اس لیے سادگی کرتا ہے اور فرنیچر بنا رہتا ہے کہ لوگ بولیں گے اللہ والا ہے, دیکھو اس کو لباس پہننے کا ڈھنگ ہی نہیں ہے, نہ امامہ اس کو باندھنے کا ڈھنگ ہے, نہ لباس پہننے کا ڈھنگ ہے, نہ چادر کلے میں رکھنے کا ڈھنگ ہے, ایک سرا مشرق میں جا رہا ہے ایک مغرب میں جا رہا ہے, بالکل اللہ والا. اگر یہ کہلوانا چاہتا ہے تو یہ جہنم کا حقدار ہے, لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہے. تو مطلب انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دور و مدار نیت پر ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا.
حضور اگر سنتوں کو اگر ہم سیکھیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت کے جو واقعات ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام میں کیا انداز ہوتا تھا, ازواج مطہرات گھر میں کیا انداز ہوتا تھا, تو اگر اس نیت سے کہ سنتوں پر عمل کیا جائے, اگر اس انداز کو اپنایا جائے تو اپنی زندگی میں کیا ہم کوئی تبدیلی لا سکیں گے؟
سنتیں اپنانا خود زندگی میں تبدیلی لانا ہے. جیسے کب داڑھی منڈاتا تھا گناہگار تھا, اب وہ اس نے توبہ کر کے داڑھی سجا لی تو یہ اپنی زندگی میں تبدیلی لایا نا. بے نمازی تھا اور نمازیں شروع کر دیں قضا نمازیں, وہ بھی پڑھنے کا عزم کیا, تاخیر کی توبہ کری, یہ سب اپنی زندگی کو بدلنا ہی ہوا. تو جو شریعت پر عمل کرتا ہے اور پہلے نہیں کرتا تھا تو اس نے مطلب اپنے آپ کو بدلا.
تیری سادگی پہ لاکھوں, تیری عاجزی پہ
بارگاہ میں عرض آئی میمن میں یا کاٹے والی قوم میں, سردی میں بازے اٹے جی رب پینتا گرمی حاصل کر لے کرنے تو ان کے رب چنو کرو.
سردی میں جو ہماری برادری کے اندر اور دیگر بعض برادریوں کے اندر رب بناتے ہیں جس کو رب کہتے ہیں, راب اور یا رب, تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ اس کو رب کہنا کیسا ہے.
چیز میں سے کچھ بچے اس کو باقی کہنا کیسا ہے؟ باقی اللہ کا نام ہے. اصل وہ رب آئے نا, رب یہ رب آئے نا, اللہ پاک کے جو با رب رب وہ رب آئے نا, با جو ہے نا یہ مشدد آئے نا, بے تے وہ تشدید آئے. رب صحیح معنوں میں اللہ جو نام آئے نا رب, ان مت بے مت تشدید آئے نا, وہ عربی آئے. رب جو مانا پروردگار نا, ہدا رب پا وہ ان کے پنجابی میں غالباً سیرا چونتا, عربی میں تلبینہ جن جو حدیث میں تذکر آئے, شاید ان کی رب جی اگر صورت آئے تو یہ رب چوننے میمنی میں کوئی واندو نے تا بھائی حلیم کی کھینا ہے. حلیم اللہ جو نام ہے, بھلے پانچ ایڈا کھچڑو چونتا پا کہ جڈا متبادل لفظ جو تبدیلی وارو کوئی لفظ ملے تو, شبد ملے تو, ورڈ ملے تو, اگر مارو وہ واپرے تو اللہ جے نام جو ادب کرتے ہوئے کہ اللہ جے نام سے مطلب اکر ملتو جلتو ہے نا, تو ناگنے تابیز کوئی واندو نے ساری نہیں اتائی. اگر کوئی حلیم چوئی تو بھی کھچڑے گئے تو بھی کوئی واندو نے, اصل تجوندہ ہی لفظ لحیم, وہ لحیم جو پچھی بدلی نے ہانے حلیم تھی جو لحم مانے گوشت, تو یہ جو کھچڑو آئی یا حلیم آئی ان میں گوشت جو وہ گوشت کی مقدار ودارے ہوتی, گوشت گھنو ہوئے تو ان لیکن ان کے لحیم چونا ہوا پہلا بھائی حلیم تھی ہو, تو حلیم چون میں واندو نے بہتر یا جو بھی ہے کہ نہ چوئے نے اگر کھچڑو چوئی تو ودارے سارو لگے تو میگے کہ یہ کھچڑو اگر لفظ موجود آئے تو کھچڑے میں بھی لوگ سمجھن تھا آپ کھچڑی نہیں چو کھچڑی بجے بیچی جائے یہ چوکھا نے ڈار ویجی نے بنائن میں اچے تھی کھچڑو ہی ان کے چنتا حلیم کے, تو یہ تو پچھلی گھنا اڑا این الفاظ جو کہ مطلب پچھلی بولنے مسئلہ تھی انہوں نے جو ظالم بادشاہ ہوتے ان کے جبار بادشاہ یعنی بلکہ جبار جو مطلب جبار بھی ہے نا یہ پانچ تفضیل کل ان کے چنتا نہیں کہ بہت مبالغے جو نے جابر جو ہے نا جابر مانے ظالم جابر یہ مبالغے جو لفظ ہے جبار جابر جے کہ بہت ظالم لیکن جبار جدا اللہ جو نام بھی جبار ہے نہیں یہ قرآن کریم میں ہے المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر ادا جبار یہ اللہ جو نام ادا گنن میں ہو بہوج عظمت وارو کہ ان سے ودی نے کوئی عظمت وارو تھیج نہ تو سی ہے ادا جبار جدا اللہ جو نام گننا ہے تاپا ان جو معنی ای گنن بچنو اکرے لفظ کئی معنی ہوتا نا ای مانا گرم کہ بہوج عظمت وارو بہوج مرتبے وارو بہوج مقام وارو عظمت وارو بہوج عزت وارو تو اللہ پاک جبار ہے. پانچ سلسلہ قادریہ میں پنج گنج قادریہ ان میں عصر کے بعد پڑھن جو ورد ہے نا سو وقت ہوا یا جبارو یا اللہ یا جبارو یا اللہ یہ سو وقت پڑھن جو ہے یہ گھنی برکت ہوئی یہ جبار تو اللہ پاک جو اکڑو نام ہے جبار پاں چونکہ بادشاہ کے جبار نہ چوا ہے تو اڈا ای پام جڈا جو لفظ واپرا نو تو اڈا جو مطلب وہ فٹ تھی نو کہ اگر کوئی ظالم بادشاہ تو جبار بادشاہ یا ظالم جابر بادشاہ ہے وغیرہ اڑا بیا بھی پاں ہوتا لوی نا تو پاں کے اڑی مثالوں میری سیکھن تھی ہی کہنا مطلب رب چون میں پانچ میمنی جو لفظ آئی تو رب چون میں کوئی واندھو نہیں. اچھا میں اردو میں بھی میرا خیال خلاصہ کر دوں کہ انہوں نے پوچھا کہ رب کہتے ہیں وہ ایک جو سیرا یا وہ کچھ بنتا ہے آٹا وغیرہ دودھ ڈال کر پکا کر چینی اور ڈال کر اس کو ہماری میمنی میں رب بولتے ہیں غالباً سردی میں زیادہ یوز ہوتی ہے تو بولے رب تو اللہ کا نام ہے اس کو رب بولنا کیسا تو میں یہی سمجھا رہا تھا حلیم بھی تو کھاتے ہو نا محرم میں کیسا مزے 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 سے کھاتے ہیں نا نیاز کرتے ہیں ہم حلیم تو اس کا میں بتا رہا تھا کہ پہلے اس کو لحیم بولتے تھے سنا ہے یعنی گوشت کا چونکہ اس میں کافی حصہ ہوتا ہے تو اب یہ حلیم اب کہنے لگے لوگ اس کو اور اسی طرح مطلب کھچڑا بھی کہہ سکتے ہیں اگر کھچڑا اور حلیم دونوں الفاظ موجود ہیں تو کھچڑا کہنے میں کیا حرج ہے کھچڑا لوگ سمجھتے ہیں تو اللہ کا نام یہاں کھانے کی چیز پر ہم استعمال نہ کریں اس طرح لطیف لطیف بھی لفظ ہے اللہ کا نام ہے اور لطیف کے معنی عمدہ اور لذیذ ٹیسٹی یہ بھی بنتا ہے اسی طرح باقی کچھ بچ گیا تو اس میں باقی بولتے ہیں کہ باقی بچ گیا تو اللہ کا نام باقی ہے اب یہ کہ یہ ہم اردو میں بول رہے ہیں یا میمنی میں بول رہے ہیں گجراتی میں بول رہے ہیں تو باقی کے معنی اور کچھ ہو جائیں گے. جہاں اللہ کے لیے لفظ باقی بولیں گے تو وہاں معنی کچھ اور ہوں گے اس کی شایا نشان. تو اس طرح مطلب فرق ہوتے ہیں. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے رب کہنے میں. وہ اللہ کو جو رب کہتے ہیں نا تو وہ رب اصل رب نہیں ہے. یہ لفظ یہ رب با مل جائے گا ہونٹ با پر تشدید ہے. رب العالمین الحمدللہ رب العالمین رب العالمین نہیں بولتے رب العالمین. اگرچہ وہ جب ساکن ہوتا ہے رکتا ہے تو رب کہتے ہیں کوئی حرج نہیں اس میں. لیکن وہ میمنی لفظ ہے اور وہاں معنی کچھ اور ہوں گے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا معقل بن یسار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار والا تبار بے قصوں کے مددگار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ یاسین قرآن کا دل ہے اور جو اسے اللہ کی رضا اور آخرت کی بہتری کے لیے پڑھے گا اس کی مغفرت کر دی جائے گی. 22 جمادی الاخرہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا یوم ہے یعنی یوم صدیق اکبر ہے. تو پچھلے سالوں میں بھی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے 22 مرتبہ یاسین شریف پڑھنے کی ترغیب ارشاد فرمائی تھی اور اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں نے اسے پڑھا بھی تھا, اس کی کارکردگی بھی دی تھی اور اس کی برکتیں حاصل کی تھی. اور یوم صدیق اکبر کے دن یعنی 22 جماد الاخرہ کو روزہ رکھنے کی بھی ترغیب تھی. اور روزوں نفلی روزوں کی تو کیا بات ہے, اگر کسی نے ایک دن نفل روزہ رکھا اور زمین بھر سونا اسے دیا جائے جب بھی اس کا ثواب پورا نہ ہوگا, اس کا ثواب تو قیامت ہی کے دن ملے گا. تو امیر اہل سنت کی خدمت میں عرض ہے کہ پچھلے سال 22ویں کی نسبت سے 22 مرتبہ یاسین شریف اس مہینے پڑھنے کی آپ کی طرف سے ترغیب تھی اور یہ روزہ رکھنے کی بھی تھی, کیا ابھی بھی یہ ترکیب ہو سکتی ہے؟
سبحان اللہ, بے شک سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو محسن امت ہے. انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد انسانوں میں سب سے افضل بھی یہی ہیں, افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق, ہے نا, یہ فائنل ہے کہ نبیوں کے بعد تمام انسانوں میں سب سے افضل ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. تو ان کے حصال صاحب کے لیے 22 بار یاسین شریف پڑھنے کی بھی ترغیب ہے, درخواست ہے, تو ضرور ہمت کیجئے, روزہ بھی رکھ لیجئے اسال ثواب کے لیے. یاسین شریف پڑھنے کی نیت کی کم از کم 22, بھلے پڑھ لیں آپ پورے مہینے کے اندر, اب یہ آپ کی مرضی ہے, 122 پڑھ دیں, آج جتنا شہد ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا, ہماری طرف سے 22, اب زیادہ پڑھیں تو زیادہ, یہ جتنا ثواب ہے اگر آپ بآسانی پڑھ سکتے ہیں یاسین شریف, تو ایک بار یاسین شریف پڑھو 10 قرآن کا ثواب, اور کیا چاہیے اپنے کو. اور یاسین شریف میں 83 یعنی 83 آیتیں ہیں اور 5 رکوع, تو جن کو یہ پڑھنا آتی ہوتی ہے نا بہت سب کو یاد ہوتی ہے. ہمارے طلبا کرام تو آپ کو کئی حافظ ملیں گے, یہ تو بہت جلدی پڑھ لیں گے, میرے خیال 5-6 منٹ میں تو یہ پڑھ لیں گے یاسین شریف. لیکن حروف صحیح ادا ہونے چاہیے, تو جا میں آتا ہوں یا علم تعالم یا علم, یہ نہیں, درست پڑھنا ہے. 5-6 منٹ میں اللہ کرے گا پڑھ لیں گے, چلو 12 منٹ لگاؤ یار, پڑھو 22 منٹ میں پڑھو, پڑھو ضرور, انشاءاللہ اس کا ثواب اتنا سارا آئے گا انشاءاللہ. مجھے اسال ثواب بھی کر دینا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا لوہے کا کاروبار ہے, امیر اہل سنت سے میرا یہ سوال ہے, کیا لوہے کے کاروبار میں قیمت یا وزن کم یا زیادہ کرنے پہ کوئی خاص وحید ہے؟
جو بھی کاروبار کرے ہم تو اس میں دھوکہ نہ ہو, جھوٹ نہ ہو, اور جو بھی اصول ہیں اس کے مطابق ہو. تو لوہے کی کوئی چیز بیچتے ہیں یا لوہا بیچتے ہیں, اب تو لوہا تو بہت چیزوں میں, یہ جتنی اسٹیل کی پلیٹیں پتیلے یہ سب لوہے کے تو ہوتے ہیں, یہ لوہا ہی ہے نا اسٹیل, تو یہ مطلب اس میں کم زیادہ کر تو سکتے ہیں بھاؤ, بارگیننگ جس کو بولتے ہیں, بس جھوٹ نہ بولے, دھوکہ نہ دے, اتنے کی خریدے اتنے کی خریدے اور میرا اتنا فیصد نفع ہے, آپ کو خرید بھاؤ دے رہا ہوں اور نقصان سے دے رہا ہوں, اس طرح کی باتیں اگر یہ درست ہیں تو ٹھیک ہے, ورنہ پھر درست نہیں ہے تو جھوٹ ہے, تو جھوٹ نہ بولا کرے, تو کوئی حرج نہیں ہے کم زیادہ کرنے میں دام. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ایس ایم ایس کے ذریعے سوال آیا ہے, اقامت کہتے ہوئے بعض مساجد میں حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح پر مؤذن صاحب چہرہ دائیں اور بائیں جانب گھماتے ہیں, جبکہ کچھ جگہوں پر ایسا نہیں کیا جاتا, اقامت کے دوران چہرہ موڑنے کا صحیح شرعی طریقہ کیا ہے؟ برائے کرم اس کی وضاحت فرما دیں۔
پہلے تو مائک نہیں ہوتے تھے، اور مسجد میں جو منارہ ہوتا تھا، منارہ کے اوپر جا کر اذان دی جاتی تھی، اور دونوں طرف کھڑکیاں منارے میں ہوتی تھیں، تو اس میں یہ کہ مؤذن حی علی الصلاح کہتے ہوئے سیدھی طرف کے وہ کھڑکی سے منہ کر کے، تاکہ جو یہاں آبادی ہے، جو لوگ رہتے ہیں، ان تک آواز پہنچ جائے کہ آؤ نماز کی طرف، کہ اذان ایکچولی اعلان ہے، نماز کے لیے بلانے کا ہے۔ اچھا، وہ حی علی الفلاح، یہ لیفٹ سائڈ کی جو کھڑکی ہوتی تھی، تو ونڈو، تو اس میں وہ نکالتے تھے اس طرف منہ، اور حی علی الفلاح، تو یہ ادھر کے جو لوگ ہوتے تھے ان کو یہ آواز پہنچے، یہ ایک طریقہ تھا۔ تو خیر وہ منارے اور یہ گنبد تو بعد میں ایجاد ہوئے، تو بہرحال شروع سے یہ سیدھی طرف الٹی طرف حی علی الصلاح حی علی الفلاح یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے غالباً۔ تو اب یہ کہ اب بھی یہ باقی، اب مائک آ گیا تو کوئی اپنی اٹکل سے بولے کہ اب اس میں دائیں بائیں لیفٹ رائٹ چہرہ گھمانے کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ ایسا اس کا کہنا درست نہیں ہے، کہ وہ کئی ادائیں ایسی ہوتی ہیں جو باقی رکھی جاتی ہیں، جیسے حج کی ادائیں، کہ شیطان کو کنکریاں تو حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے ماری تھی، آپ کے لیے کون سا بندہ پڑا شیطان، ستون بھی اب بنا ہے، پہلے ستون بھی نہیں تھے، تو کنکریاں وہ مارنا، وہ ایک ادا کی جا رہی ہے۔ بی بی حاجرہ سعی فرمائی تھی جو صفا و مروہ میں چلی تھیں، اتنا حصہ دوڑی تھیں، تو یہ سب ادائیں حاجی کر رہے ہوں، حاجی عمر تو واجبات میں داخل ہے نا، تو یہ ادائیں جو ہے ہم اپنی مرضی سے نہیں بدل سکتے۔ تو اب تو بولو گا اذان کی بھی کیا ضرورت ہے، خالی اعلان کر دیں گے کہ آیا ہو نماز کے لیے، تو سب دوڑے دوڑے آ جائیں گے، تو بھلے دوڑے دوڑے آئیں، اذان تو دینی ہوگی، کہ یہ سنت ہے، اس کو باقی رکھا جائے گا وغیرہ۔ تو یوں مطلب حیا علیہ السلام میں بھی، حیا علی الفلاح میں بھی یہ دونوں طرف منہ پھیرنے کا ہے، لیکن یہ کہ اس میں اقامت میں حیا علی الصلاح حیا علی الفلاح، اقامت میں ایک تعداد ہے جو میں نے نوٹ کیا کہ منہ نہیں پھیرتے، شاید ضرورت نہیں سمجھتے، بہار شریف میں یہ لکھا ہے کہ دونوں طرف حیا علی الصلاح میں سیدھی طرف، حیا علی الفلاح میں الٹے ہاتھ کی طرف منہ پھیرے، یہ اقامت میں بھی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔
ایس ایم ایس کے ذریعے ایک سوال موصول ہوا ہے بنت ظفر اتاریہ کا، کیا اسلامی بہن غیر محرم کی چھینک کا جواب دے سکتی ہے؟
عورت کو چھینک آئی اگر وہ بوڑھی ہے تو مرد اس کا جواب دے، اگر جوان ہے تو اس طرح جواب دے کہ وہ نہ سنے، یعنی عورت نہ سنے۔ مرد کو چھینک آئی اور عورت نے جواب دیا، اگر جوان ہے تو مرد اس کا جواب اپنے دل میں دے، اور بوڑھی ہے تو زور سے بھی جواب دے سکتا ہے۔ صلو علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حماد ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے سوال کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ سردیوں میں لوگ نماز کے دوران مختلف طریقوں سے چادر اوڑھتے ہیں، کیا اس سے نماز میں کوئی فرق تو نہیں پڑتا؟
کس طریقے سے اوڑھتے ہیں؟ مثال کے طور پہ میں نے یہ چادر ڈالی ہے گلے میں، تو یہ گھما کے دیکھو، تو اس طرح نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر میں اس طرح کر دوں اس کو کہ دونوں سرے یہ لٹکتے رہیں آگے کی طرف جیسے لٹک رہے ہیں، تو اس طرح چادر ڈالیں تو نماز مقرر تیری میں ہو جائے گی، اور اگر یوں کر لیں تو پھر کراہت نہیں ہے۔ اچھا، آج کل چادر اب یوں بھی رکھنے لگے ہیں لوگ، تو یوں رکھنے میں تو حرج نہیں ہے، لیکن نماز میں اگر یوں رکھیں گے تو نماز مقرر تیری میں ہوگی، کہ ایک سرا آگے لٹک رہا ہے ایک سرا پیچھے لٹک رہا ہے۔ تو بہرحال یہ کہ چادر جو ہے نا جیسے مفلر ہے، تو وہ بھی اسی طرح کے یہ گھما کے ترکیب بنائے گا، تو پھر حرج نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد۔
الحمدللہ آج ہمارے حسن رضا نے ناظرہ مکمل کیا ہے، ان کی بڑی خواہش ہے کہ آخری تین صورتیں سنا، تو میں نے کہا ایک صورت آخری آپ سنا دیں۔ اور انشاءاللہ یہ حفظ بھی شروع کر رہے ہیں، بلکہ شروع کر دیا ہے الحمدللہ. اللہ کرے حافظ قرآن، عالم باول، مفتی اسلام بن جائے، دعوت اسلامی کے مخلص مبلغ.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، ملك الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. صدق الله العظيم.
سبحان الله. حسن رضا کو بہت بہت مبارک ہو،
ماشاءاللہ.
امیل سنت کو بھی مبارک ہو، ان کے گھر والوں کو، ابو کو، سب کو بہت بہت مبارک ہو،
ماشاءاللہ.
جزاک اللہ خیر.
محمد خزانہ تاری کوبٹ، ایک امیل سنت سے سوال لڑ رہے کہ جس اسلامی بھائی کی آنکھیں ہیں تو وہ اپنے والدین کو مسکرا کے دیکھتا ہے تو اسے ایک حج کا ثواب ملتا ہے. اب میں نابینا ہوں، میری آنکھیں نہیں ہیں، تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ مجھے کچھ میری رہنمائی فرما دیں.
اللہ کریم آپ پر رحم فرمائے. سر مسکرا کر دیکھنے کی فضیلت تو پتہ نہیں ہے مجھے، البتہ حدیث پاک میں جو ہے نا وہ اس طرح کہ اپنی ماں کو یا باپ کو رحمت کی نظر سے دیکھے، رحمت کی نظر سے، محبت کی نظر سے، تو اس کو ایک مقبول حج کا ثواب ملے گا. وہ یہاں تک کہ اگر دن میں 100 مرتبہ دیکھے تو 100 مرتبہ یہ فضیلت حاصل ہوگی. اب نابینا کیا کرے، دل جلائے گا تو ہو سکتا ہے زیادہ ثواب مل جائے، لیکن یہ کہ اس کی کوئی صراحت کھلے لفظوں میں کوئی روایت یا شرح اس کی پتہ نہیں ہے. تو پھر جن کے ماں باپ فوت ہو گئے وہ کیا کرے، پھر یہ بھی سوال کھڑا ہوگا نا، میرا کیا ہوگا، میرے ماں باپ بھی فوت ہو گئے. ثواب کمانے کے اور بھی کافی اللہ پاک نے ہمیں ذرائع عطا فرمائے. بعض ثواب کمانے کے وہی کہ جیسے ماں باپ کو دیکھنا یا رحمت بھری نظر سے، خالی دیکھنا نہیں ہے، جیسے عالم کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، لیکن یہاں شرط یہ ہے کہ تعظیم کی نیت سے دیکھے. تو اب خار بازی میں دیکھے تو تھوڑی ثواب ملے گا. بعض ثواب یہ کہ عورتوں کے لیے مخصوص ہوتے ہیں کہ وہ کام عورت کرے گی تو ان کو ثواب ملے گا، بعض کام وہ ہیں کہ جو مرد کرے گا تو ثواب ملے گا. تو سب کو جانا جنت ہے، منزل تو جنت ہے، وایا مدینہ انشاءاللہ. تو اللہ پاک نے راستے بہت رکھے ہمارے لیے، اللہ پاک اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، نیکیوں کا ہم سب کو لالچی اور حریص بنا دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
سوشل میڈیا کی تحریر میں کچھ اس طرح سے لکھا تھا، کسی بزرگ سے کہا گیا کہ کچھ نصیحت کر دیں، آپ نے فرمایا بس دھیان رکھنا کہ کوئی رب سے تمہاری شکایت نہ کر دے. امیر اہل سنت، آپ اس تحریر کے حوالے سے کیا ارشاد فرمائیں گے؟
بس دھیان رکھنا کہ کوئی رب سے تمہاری شکایت نہ کر دے. یہاں یہ کہ کسی کو اگر ایزا دی، کسی پر ظلم کیا، تو وہ اگر بد دعا کر دے تو مظلوم کی بد دعا قبول ہوتی ہے. اب وہ شاید غیر مسلم پر بھی اگر کسی نے ناک ظلم کیا تو اس کی بھی مطلب بد دعا کی تو قبول ہے، جانور پر ظلم کیا تو اس کی بھی بد دعا قبول ہے. یوں مطلب یعنی کسی پر ظلم نہیں کرنا، کسی کو ایذا نہیں دینا، نہ اللہ پاک سے کہیں تمہاری کوئی شکایت نہ کر دے کہ یا اللہ اس کو تو یوں کر دے، بد دعا دے دے وہ، تو اس کی بد دعا قبول ہے. تو یعنی مختصر یہ کہ کسی کا دل نہ دکھاؤ، کسی کو تکلیف مت دو، ہو سکے تو راحت دو، راحت نہیں پہنچا سکتے تو تکلیف تو مت ہی دو. حدیث پاک میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، انہیں جس نے کسی مسلمان کو ایزا دی، ناحق ایزا مراد ہیں، کسی مسلمان کو ناحق ایزا دی اس نے مجھے ایزا دی، اور جس نے مجھے ایزا دی اس نے اللہ کو ایزا دی. اسی لیے مطلب کسی بھی مسلمان بلکہ کسی بھی مخلوق پر ظلم نہ کیا جائے اور ان کی بد دعا سے بچا جائے کہ کہیں وہ شکایت نہ کر دے. شاید یہ مراد ہو، اب لکھنے والے کیا مراد ہے اس میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میں محمد بہادر علی عطاری ملتان سے رزگزار ہوں. ابھی ہم نے ملتان کے گاؤں میں نماز اثر ادا کی ہے، تو یہاں جو صف بچھائی ہوئی ہے اس صف کے نیچے فوم لگی ہوئی ہے اور اس لیے لگائی جاتی ہے کہ سردی میں ٹھنڈا سے محفوظ رہیں اور گرمی میں تپش سے محفوظ رہیں, کیونکہ میں جہاں کھڑا ہوں تو یہاں پر بھی ابھی تپش محسوس ہو رہی ہے. ایسی صف پر نماز پڑھنے کی کیا احتیاطیں ہیں, سجدہ کس انداز میں کیا جائے, برائے کرم ہماری رہنمائی فرمائیے.
فوم پر یا گدیلے پر سجدہ کرنے میں یہ ضروری ہے کہ پیشانی اتنی دبائے کہ اب دبائے گا تو نہیں دبے گی, اپنی قوت سے اتنی اپنی طاقت کے مطابق دبائے کہ اب دبائے گا تو نہیں دبے گی, اس میں دبنے کی اب گنجائش ختم ہو گئی تو سجدہ ہو جائے گا, ورنہ سجدہ نہیں ہوگا, اور سجدہ نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی. فوم اور موٹے موٹے کارپیٹ آج کل مسجدوں میں بچھانے کا ٹرینڈ ہے, اس میں نماز کا بڑا مسئلہ ہے. اگر یہ ہے بھی اور چلو سجدے میں کسی نے وہ اپنی پیشانی کو زور دے کر جمع بھی لیا, لیکن نماز میں خشوع اور خضوع نہیں رہے گا, اور مطلب یعنی کہ وہ دل بس اسی میں یعنی کہ وہ سمجھو ایک طرح سے وہ زور لگاتا رہے گا, کچھ نہیں کرتا رہے گا, اس سے تو خشوع اور خضوع کہاں رہے گا. اور اب امام اگر سر پہ ہے تو وہ ہو سکتا ہے اتر جائے زور لگانے میں, ٹوپی ہے تو وہ اتر جائے. تو اس طرح کے موٹے موٹے کارپیٹ یا موٹے موٹے فوم مسجد میں صفوں میں بچھانے نہیں چاہیے, جس سے نماز کا جو مسئلہ جانتا ہے وہ تکلیف میں آ جاتا ہے. جو نہیں جانتا تو وہ تو بہت کچھ نہیں جانتا ہوتا, لیکن سب کو جاننا بھی چاہیے, نماز سیکھنی چاہیے. تو کارپیٹ آتے ہیں مسجد میں, ایسے کارپیٹ جو سخت ہوں. ہم نے فیضان مدینہ میں کارپیٹ نہیں لگاتے تھے ہم, پھر آخر ضرورت پڑ گئی, بس سردیاں ہیں لوگ مطلب آزمائش میں آتے ہیں, تو یہ کراچی کے فیضان مدینہ کی بات کر رہا ہوں. تو پھر ہم نے کچھ سیمپل لیے کارپیٹ کے اور میں نے خود اس کو پاس کیا, میں نے بھی مل کر چندے کے سائے بھائیوں نے کہا یار یہ ایسا ہے کہ اس میں اپنے کو سجدے میں پیشانی دبانے کی یعنی زور لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, جلدی سے پیشانی جو ہے وہ جم جائے گی. اس کو کئی سال ہو وہ مطلب ہے کارپیٹ ہم نے پاس کیے تھے, اب خدا جانے کارپیٹ تبدیل ہو گئے ہوں, تو اب میں چونکہ وہاں اندرونی حصے میں نماز کے لیے مطلب آ نہیں پاتا, تو اس لیے اب خدا نخواستہ بدل گئے اور موٹے آ گئے ہوں, لیکن آئے نہیں ہوں گے استائی بھائی, مسائل سمجھتے ہیں ہمارے کہ تکلیف نہیں ہونی چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
محمد نویز اتاری فیصلہ آباد سے عرض کر رہا ہوں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ نماز میں جو انگلیوں کا پیٹ لگنا ہوتا ہے وہ پیٹ کون سے حصے کو کہتے ہیں, یہ رہنمائی فرما دیجئے, اور میرے لیے اور میرے گھر والوں کے لیے دعائے مغفرت فرما دیجئے.
فر اللہ لنا ولکم ولہم بغیر حساب. اب جیسے آپ کھڑے ہوئے ہیں نا, تو انگلیوں کا جو حصہ زمین پر لگا ہوا ہے وہ انگلیوں کا پیٹ ہے, سجدے میں وہ حصہ جب انگلیاں مڑیں گی تب بھی وہ حصہ سجدے میں لگا ہوا ہو, اس کو انگلیوں کا پیٹ لگنا بولیں گے. کیونکہ وہ کوئی اگر کوئی سمجھتا ہے کہ بھئی یہ جو پوروا ہے پہلا انگلی کا پاؤں کی, اس کے بیچ میں گیپ آتا ہے پھر جوڑ آتا ہے, یہ گیپ تو لگتا ہی نہیں ہے, اگر اس کو پیٹ قرار دیں تو پھر تو تکلیف ہو جائے گی, وہ لگے گا نہیں. تو لگتا وہی حصہ ہے جو میں نے عرض کیا, کھڑے ہو کر جو ہم چلتے پھرتے تو وہی حصہ لگ رہا ہوتا ہے, تو اسی کا پیٹ ہونا سمجھ میں آتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
میرا امیر علیہ سنت سے سوال ہے کہ میں نے عموماً لوگوں کو دیکھا ہے جو ہاف سلیوز پہن کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں جس طرح سے میں نے پہنی ہے, تو کیا اس طرح سے نماز پڑھنا ٹھیک ہے؟
ہاف آستین میں نماز ہو جاتی ہے. اب اس میں یہ کہ جس کے لیے ہاف آستین کا لباس لباس ذلت ہے, جیسے کہ علماء شرفا اس طرح کا لباس نہیں پہنتے, تو ان کے لیے نماز میں ایسا لباس ہونا مکروہ تنزیہ ہے. اور عام جو لوگ پہنتے ہیں جیسے یہ نوجوان نے پہن کر دکھایا, تو اس طرح کے لوگوں کے لیے یہ لباس ذلت نہیں ہے, یہ تو عام پہن کر پھر ہی رہے ہوتے ہیں, تو ان کی نماز اس میں ہاف آستین میں جو دکھائی گئی اس میں مکروہ تحریمی نہیں ہے, مکروہ تنزیہ بھی نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
Do you know the meaning of seasons? Yes, of course. There are four seasons in a year. Yani saal mein char mausam hote hain. Ab ye word jo hai, ye lafz jo hai, ye mausam hai ya mausim hai, ye to hamare شیخ ہی ہمیں بتائیں گے. اصل میں چار موسم ہوتے ہیں جیسا کہ آپ کو علم ہوگا، سردی، گرمی، خزاں، بہار، ونٹر، سمر، آٹم اینڈ اسپرنگ. اچھا یہ موسم کی بات کیوں ہو رہی ہے؟ اصل میں آج جو ہمارا ٹاپک ہے نا وہ سیزنز ہے، موسم ہے، لیکن چاروں موسم کی بات نہیں کریں گے آج. آج ہم دو موسم کی بات کریں گے، سردی اور گرمی کی، یعنی ونٹر اور سمر کی. یہ ونٹر اور سمر ٹاپک لینے کا مقصد کیا ہے؟ میں نے ایک حدیث پاک سنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ نے اپنے رب سے شکایت کی کہ اے میرے رب، آگ کی شدت کی وجہ سے میرے بعض حصے نے بعض حصے کو کھا لیا ہے. اس پر اللہ نے اسے دو سانس لینے کی اجازت دی، ایک سانس جاڑے میں اور ایک سانس گرمی میں. اب سخت گرمی اور سخت سردی جو تم لوگ محسوس کرتے ہو وہ اسی سے پیدا ہوتی ہے. پوچھنا یہ تھا شیخ کہ کیا واقعی اس طرح کی کوئی حدیث پاک ہے، اور اگر ہے تو جن ممالک میں 12 مہینے سردی اور 12 مہینے گرمی ہی رہتی ہے تو ان علاقوں کے اعتبار سے اس حدیث کا کیا مطلب ہوگا؟ پلیز شیخ اب آپ ہی بتائیے کہ آخر درست کیا ہے.
موسم لفظ ہے، سین کے نیچے زیر ہے جو آپ نے فرمایا، اور موسم ہم لوگ عوام موسم ہی بولتے ہیں، لیکن صحیح تلفظ موسم. اور یہ جو حدیث آپ نے بیان کی وہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اور واقعی ایسا ہی ہے. اب اس میں اس کی شروعات ہیں کچھ، تو وہ میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. انہیں سورج کی تپش جو ہے اس سے گرمی پیدا ہوتی ہے، لیکن گرمیوں میں بھی ہر جگہ ایک جیسی گرمی ہو یہ ضروری نہیں. حدیث پاک میں جہنم کے ایک عمل کا تذکرہ ہے، اس عمل سے زمین کے کتنے حصے پر کیا ظاہر ہوگا اور کیا نہیں، اور اس کی سانس کی زد میں سارے علاقے آتے ہیں یا نہیں، اور کون سے علاقے آتے ہیں اور کون سے نہیں، اس تعلق سے حدیث پاک میں اجمال ہے. دیکھیں مختصر اور مطلب اس میں بیان کیا گیا ہے، اور تفصیل اور صراحت یعنی کھلے الفاظ میں نہیں کہا گیا، اور نہ ہی اس حدیث کو حقائق سے ہٹ کر قرار دیا جا سکتا ہے. بہرحال یہ کہ مرقات المفاتیح میں ہے، یہ الہی حکمتوں میں سے ہے کہ اس نے گرمی کے زمانے میں گرمی کے اثرات اور سردیوں میں سردی کے اثرات دکھائے تاکہ لوگوں کے مزاج گرمی سردی کے عادی ہو جائیں. اگر اس کا برعکس ہو جائے یعنی الٹ ہو جائے تو لوگ اس کو برداشت نہیں کر سکیں گے، کیونکہ گرمیوں میں اندرونی حصہ ٹھنڈا ہوتا ہے اور باہر کی گرمی کے خلاف مزاحمت کرتا ہے، یعنی وہ اس کے لیے رکاوٹ بنتا ہے، اور سردیوں میں یہ گرم ہو جاتا ہے اور باہر کی سردی کے خلاف وہ رکاوٹ بنتا ہے. کچھ دنوں میں گرمی اور کچھ دنوں میں سردی ہوتی ہے، تو یہ شاید اس وجہ سے ہے کہ اللہ پاک کا حکم اسی طرح ہو کہ گرمی کو مخصوص فکس علاقوں میں رکھا جائے، پھر اسے آہستہ آہستہ چھوڑا جائے تاکہ لوگوں کے جسموں اور درختوں کو محفوظ رکھا جا سکے. اسی طرح سردی کا معاملہ ہے. اس حدیث پاک کے تحت نزت القاری میں اس طرح اس حدیث پر آج کل یہ بہت اشکال پیش کیا جاتا ہے کہ اگر یہ صحیح ہے کہ گرمی کی شدت جہنم کے جوش کی وجہ سے ہے تو یہ ضرور ہونا چاہیے کہ تاکہ گرمیوں میں دن رات 24 گھنٹے ایک جیسی گرمی ہو. اسی طرح جاڑوں میں یعنی سردیوں میں بھی ہر جگہ ایک ہی طرح کا جاڑا ہو، سردی ہو، اس پوری دنیا میں ایک ہی ساتھ گرمی اور ایک ہی ساتھ سردی رہتی، حالانکہ ایسا نہیں ہے. خط استوا کی جانب شمال جب گرمی پڑتی ہے تو جانب جنوب جاڑا رہتا ہے، سردی رہتی ہے، اور جب ادھر سردی ہوتی ہے تو ادھر گرمی. اس خط استوا پر ہمیشہ موسم معتدل یعنی نارمل رہتا ہے، درمیانہ رہتا ہے، حالانکہ وہاں بھی گرمی اور سردی دیگر علاقوں کی طرح رہنی چاہیے. اگر جہنم ایک ہی سانس لیتا تو خط استوا کے شمالی اور جنوبی ممالک میں علاقوں میں موسم کے تضاد سے استحالہ درست تھا. حدیث میں دو سانس لیتا ہے یعنی پوری دو سانس ایسا نہیں کہ سانس ایک ہی لیتا ہے، اندر باہر کرنے کو دو سے تعبیر کر دیا، پوری سانس کا مطلب ہوتا ہے کہ باہر سے اندر کھینچے اور اندر سے باہر پھینکے. جو بلاد انہیں جو علاقے یا جو شہر یا جو ممالک اندر کھینچتے وقت اس کی زد میں آتے ہیں وہاں سردی پڑتی ہے، اور جو سانس باہر پھینکنے کی زد میں آتے ہیں وہاں گرمی. کبھی شمالی بلاد کی طرف باہر پھینکنے کا رخ ہوتا ہے تو ادھر گرمی ہوتی ہے، اور کبھی جنوبی یعنی کبھی ساؤتھ میں پھینکنے کا رخ ہوتا ہے تو ادھر گرمی. مطلب یہ ہوا کہ اس جاڑے میں ایک سانس لیتا ہے اس کی پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ ان شہروں کے رخ سانس اندر کھینچتا ہے، اور تو اس کے نتیجے میں وہاں سردی اور وہاں پھینکتا ہے تو گرمی. تو اس طرح مطلب یہ نظام جو ہے یہ چلتا ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر یہ گرمیوں کے موسم میں بعض پہاڑوں اور بعض مقامات پر ٹھنڈک رہتی ہے لیکن یہ اس کے خلاف نہیں، جیسے سورج کی گرمی ایک ہے لیکن اس کے اثر کا ظہور یعنی ظاہر ہونا زمین پر مختلف، کہیں سردی کہیں گرمی، ایسے ہی ادھر بھی ہے کہ بھڑک کی توجہ جہاں زیادہ ہے وہاں گرمی، جہاں کم ہے وہاں سردی. یعنی دوزخ جب اوپر کو سانس لیتا ہے تو دنیا میں عموماً سردی کا زور ہوتا ہے، اور جب نیچے کو سانس چھوڑتا ہے تو عموماً گرمی کی شدت. یہ دارالعلوم اہل سنت کا فتویٰ جو تھا وہ میں نے آپ کو بیان کیا. اس میں کہیں کہیں میں نے کوشش کی کہ آسان کروں، کہیں الفاظ کو رہ بھی گئے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ایس ایم ایس کے ذریعے سے سوال آیا ہے، غلام مصطفیٰ یہ سوال کر رہے ہیں کہ میرا سوال یہ کہ اگر کوئی شخص نماز میں تشہد سے کھڑا ہوتے وقت غلطی سے سورہ فاتحہ شروع کرنے کی بجائے تشہد کے الفاظ دوبارہ پڑھ دے، یعنی قرات کی جگہ تشہد پڑھ لیا جائے، تو ایسی صورت میں نماز کا حکم کیا ہوگا؟
نماز ہو جائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
سیدی سوال موصول ہوا ہے، یہ فضیل ہیں سوال کر رہے ہیں کہ جس طرح نیکی کا بدلہ نیکی ہے، کیا برائی کا بدلہ برائی دینا مثلا دل آزاری یا بدتمیزی کا جواب بدتمیزی سے دینا شرعاً جائز ہے یا یہ گناہ ہوگا؟
اس میں بعض صورتیں ہیں، اب جس کو برائی کا بدلہ برائی کہے یا نہ کہے کہ انتقام لینے کی بعض صورتوں میں اجازتیں ہوتی ہیں، لیکن اس میں ہے تھوڑا رسک ہوتا ہے کہ اس میں اگر ایک یعنی کچھ بھی زیادہ نہ لے انتقام لے تو بھی، لیکن اب یہ کہ بدتمیزی تو گستاخی کو بولتے ہیں کہ کسی کے یعنی گستاخی کرنا بدتمیزی، تو اب اس کی بھی ہو سکتا ہے صورتیں بنتی ہوں لیکن اب ان کی مثالیں مجھے یاد نہیں ہیں. اور معاف کر دینا ان سب، جیسے خون کا بدلہ خون جس کو بولتے ہیں، خود خون نہیں کرے گا لیکن یہ کہ قصاص کا مطالبہ کر سکتا ہے، یعنی عدالت میں دعویٰ کیس کر سکتا ہے، اس سے مطلب قصاص لے سکتا ہے کہ اس کو مطلب جس نے قتل کیا بھائی اس کو بھی مطلب قتل کیا جائے وغیرہ، یا اتنی اتنی رقم، جو بھی قاضی پھر فیصلہ کرے. وہ صورتیں ہیں، تو یہاں اس نے برائی کی قتل کیا، تو یہاں بھی اس نے بھی اس کے ساتھ ان مانو کر برائی کی، کب اس کو بھی مت چھوڑو کہ کیوں قتل کیا میرے فلاں عزیز کو یا میرے والد کو وغیرہ.
حضور میں جب سے دعوت اسلامی میں آیا ہوں، جہاں آپ نے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر مبارک کثرت سے کیا، وہیں آپ کی بیان میں اور آپ کے ارشادات میں امام غزالی علیہ رحمہ کا ذکر بھی بڑی کثرت سے کر رہا ہے، تو امام غزالی علیہ رحمہ کو آپ امت کی اصلاح کے طور پر یا امت کی رہنمائی کے طور پر، امت کے لیے بھلائی کے طور پر کیسے دیکھتے ہیں آپ؟
سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ سے عقائد و اعمال اور فقہ وغیرہ میں کافی فیوز و برکات حاصل کیے، اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے باطنی اصلاح کے بڑے مطلب یعنی کہ اسباب ہوئے، اور انہوں نے جو تصوف پر جو کتب لکھی ہیں یہ بے مثال ہیں، احیاء العلوم منہاج العابدین وغیرہ، ان کو کوئی پڑھے تو انسان بن جائے سدھر جائے اگر دل سے پڑھے تو. کیوں مطلب امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی بڑی عقیدت ہے، محبت ہے، حالانکہ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار ہیں، شافعی ہیں، لیکن ایک حنفی شافعی مالکی حنبلی، ان چاروں کے بارے میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ چاروں حقیقی بھائی ہیں، ان کے اپنے اپنے مسائل میں جو بھی طریقے ہیں, لیکن مطلب عقائد میں کوئی اختلاف نہیں ہے. یہ سب مطلب ہمارے بھائی ہیں, تینوں فقہ پر عمل کرنے والے حنفیوں کے. تو اس طرح مطلب ان میں کوئی وہ معاذ اللہ وہ نہیں ہے تعصب وغیرہ. تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے یوں بڑی محبت ہے, بہت یعنی کہ بڑے بزرگ تھے, اور ان کو پانچویں صدی ہجری کا مجدد بھی علماء نے کہا ہے. عالم بھی بہت بڑے تھے, اور ہماری طرح مطلب جیسے ہم لوگ نام کے لیے مر رہے ہوتے ہیں کہ واہ واہ ہو جائے, عزت ہو جائے, نام ہو جائے, خرچہ اس پہ کریں گے, تو بہت کچھ ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں عام طور پہ, لیکن یہ اپنے نام سے اتنا بھاگتے تھے, پھر بھی ان کا نام ایسا چمکا کہ چمک رہا ہے, صدیوں سے چمک رہا ہے. یہاں تک کہ ایک بار آپ کہیں مطلب یعنی کہ سیاحت پر ہوں گے, تو اس وقت کہیں درس میں بیٹھے, نام تو ہو گیا تھا آپ کا, تو آپ بیٹھے ہوئے تھے, لیکن اب وہ سوشل میڈیا کا دور تو تھا نہیں, اسی نے وہ جو ایک درس دے رہے تھے کوئی بزرگ, اس میں انہوں نے قال الغزالی کہا, قال الغزالی کہہ کر امام غزالی کا قول نقل کیا, بیان کیا, اور یہ پتہ نہیں تھا کہ تو خود بیٹھے ہوئے ہیں. جیسے ہی اپنا نام سنا رہا انہوں نے تو چپکے سے وہاں سے سرک گئے, چل پڑے کہ یہ ابھی پہچان لیں گے, کہیں ایسا نہ ہو کہ چما یعنی دس بوسی اور یہ شروع ہو جائے. تو یہ ان چیزوں سے بھاگتے تھے. تصوف میں یہ ہے مطلب کہ اپنے آپ کو موقع کی مناسبت سے چھپانے کا بھی ہے, اور یہاں مطلب جن کے شہرت ہے تو وہ بھی ان کی اللہ نے جو شہرت دی ہے, تو یہ بھی انہوں نے اپنے نفس پر اس کو نہیں لیا, نفس کو اس سے بچا کر رکھا, پھولے نہیں اس پر. یہ شہرت ہونا ٹھیک ہے, لیکن یہ شہرت ہونا امتحان زیادہ ہوتا ہے اس میں, اب امتحان میں پڑ جاتا ہے, ریا سے بچنا دشوار ہو جاتا ہے. خیر ان کو اللہ نے پھر بھی شہرت عزت بہت دی, بہت بہت زیادہ دی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ, فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ, عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ,
علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ, عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ.